الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جا زندگی مدینہ سے جونکے ہوا کے لا جا زندگی مدینہ سے جونکے ہوا کے لا شاید کے حضور خفا ہیں منا کے لا جا زندگی مدینہ سے جونکے ہوا کے لا شاید کے حضور خفا ہیں منا کے لا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں ابو بکر کے وہ آئینِ عشق و وفا کے لا دنیا مسلمان پہ بہت ہی تنگ ہو گئی دنیا مسلمان پہ بہت ہی تنگ ہو گئی فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا عثمان کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم دروازہ علم سے خیرات جا کے لا نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے خدا سے جو بھی مانگیں ضرور ملتا ہے معزز علماء کرام میرے نہایت واجب الاحترام بزرگو مسلک آل و سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستو اور بھائیو اگر سماعت فرما رہی ہوں تو میری نہایت قابل ست احترام ماں اور بہنوں میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم کے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں اور ذخیرہ احادیث میں سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث تلاوت کی ہے اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں النبی اولى بالمؤمنین من انفسهم مومنین کو اپنی جان سے زیادہ پیغمبر کی ذات عزیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان یوم القیامت جب قیامت کا دن ہوگا کنت امام النبیین اللہ مجھ محمد کو انبیاء کا امام بھی بنائے گا، وخطیبہم اور انبیاء کی طرف سے گفتگو کرنے والا خطیب بھی مجھے بنائے گا، وصاحب شفاعتہم غیر فخر اور قیامت کے دن انبیاء کی شفاعت بھی میں محمد خود کروں گا۔ یہ تو قرآن کریم کا وہ حصہ جو میں نے تلاوت کیا، اس کا ترجمہ تھا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی میں نے پڑھا اس کا ترجمہ میں نے اس لیے کیا، عموماً ایک گھنٹہ یا دو گھنٹہ بیان ہوتا ہے، لیکن جو خطیب خطبے کے دوران آیت پڑھتا ہے یا جس حدیث مبارک کی تلاوت ہوتی ہے اس آیت یا حدیث کا ترجمہ سامنے نہیں آتا۔ میں نے سمجھانے کے لیے آیت کا ترجمہ بھی کیا ہے اور حدیث مبارک کا معنی بیان بھی کیا ہے۔ میں آج کی نشست میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں گا، اللہ رب العزت مجھے وہ سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، بات سمجھ آئے تو حق جل مجدہ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس جلسہ میں جتنے حضرات بیٹھے ہیں ہم سارے کے سارے امت ہیں، اور ایک اس کائنات میں اشخاص خدا نے پیدا وہ کیے ہیں کہ جن کو انبیاء کہتے ہیں۔ اگر کائنات پوری میں مخلوقات کو دیکھیں گے، اللہ نے مخلوقات میں سب سے زیادہ عظمت انسان کو دی ہے، انسانوں میں عظمت مومنین کو دی ہے، مومنین میں عظمت علماء کو دی ہے، علماء میں آگے جر کے عظمت خدا نے تابعین کو دی ہے، تابعین سے بڑھ کے پیغمبر کے اصحاب کو دی ہے، اصحاب سے بڑھ کے انبیاء کو دی ہے، انبیاء میں بڑھ کے نبی الانبیاء کو دی ہے۔ کائنات میں عظمت کا آغاز انسان سے ہوتا ہے، اختتام نبی الانبیاء پر ہوتا ہے۔ اس کائنات میں سب سے اعلیٰ مخلوق کو نبی کہتے ہیں، اور نبی کا کلمہ پڑھنے والے کو امتی کہتے ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں صرف ایک نقطے پہ بات کرنی ہے، یہ جو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کائنات کے انسان ایمان والے جتنے بھی ہیں اپنی ذات سے زیادہ پیغمبر کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ نے آیت اتار بھی دی ہے، ہمیں آیت کو سمجھا بھی دیا ہے، ایک طرف مومنین اور ایک طرف انبیاء ہیں۔ وہ شخص جو کلمہ نہ پڑھے اور کافر ہو، میں اس کافر کی بات نہیں کرتا، میں ایمان والے مومن کلمہ گو مسلمان اور نبی کی بات کرتا ہوں۔ میں نے آج کی مجلس میں اس نقطے پہ بات کرنی ہے، امتی اور نبی میں فرق کیا ہے۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، عموماً بعض بے ادب اور گستاخ کہہ دیتے ہیں بھائی اللہ کے پیغمبر بھی انسان ہیں اور ہم بھی انسان ہیں، اللہ کا پیغمبر بھی اولاد آدم سے ہے، ہم بھی اولاد آدم سے ہیں۔ کبھی جملہ زبان سے کہہ دیا جاتا ہے، نبی بھی انسان ہے، امتی بھی انسان ہے، آخر ہیں تو وہ بھی انسان، کیا ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، کیا وہ خطا نہیں کر سکتے، ان کے بھی کچھ بشری تقاضے تھے۔ یہ جملے کہہ کے شان نبوت پہ حملہ ہوتا ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا موقف یہ نہیں، ہم کہتے ہیں یہ بات تو بجا ہے، امتی بھی انسان ہے، یہ بات بجا ہے، نبی بھی انسان ہے، لیکن امتی اور نبی میں کچھ فرق ہے۔ جب ان فرقوں کو سمجھیں گے تو پھر مقام پیغمبر سمجھ آئے گا، اور جب ان فرق کو نہیں سمجھیں گے تو پھر مقام پیغمبر سمجھ نہیں آ سکتا۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، مسجد میں آ کے نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے والا بھی انسان ہے، نماز پڑھانے والا بھی انسان ہے، لیکن نماز پڑھنے والے انسان کو مقتدی کہتے ہیں، نماز پڑھانے والے انسان کو امام کہتے ہیں۔ اب کوئی عقل کہہ دے مجھ میں امام میں کیا فرق ہے، میں بھی انسان ہوں وہ بھی انسان ہے، میں کہتا ہوں نانا، فرق تھا تبھی ایک کو مقتدی کہا ہے، فرق تھا تبھی دوسرے کو امام کہا ہے۔ جو اولاد جننے والی وہ بھی انسان ہے، جو جنا گیا وہ بھی انسان ہے، کوئی بندہ کہہ دے جی باپ بھی انسان ہے، بیٹا بھی انسان ہے، ماں بھی انسان ہے، اولاد بھی انسان ہے، کوئی فرق نہیں ہے. میں نے کہا کوئی فرق نہ ہوتا تو تجھے بیٹا اس کو باپ نہ کہتے، تجھے اولاد اس کو ماں نہ کہتے. ہیں تو دونوں انسان لیکن ایک کو اولاد کہتے ہیں اور ایک کو ماں کہتے ہیں. ہیں تو دونوں انسان لیکن ایک کو بیٹا کہتے ہیں اور دوسرے کو باپ کہتے ہیں. درسگاہ میں تو پڑھنے کے لیے جاتا ہے، درسگاہ جامعہ حنفیہ کا مدرسہ ہو یا درسگاہ تیرے شہر کا سکول اور کالج کو، ایک پڑھنے کے لیے گیا ہے، ایک پڑھانے کے لیے آیا ہے. پڑھنے کے لیے آنے والا بھی انسان ہے، پڑھانے کے لیے آنے والا بھی انسان ہے. لیکن پڑھنے والے کو شاگرد کہتے ہیں، پڑھانے والے کو استاذ کہتے ہیں. اب اگر کوئی بندہ کہے او جی مجھ میں استاذ میں کیا فرق ہے، آپ بھی تو انسان ہیں، میں بھی تو انسان ہوں. میں نے کہا جملہ کبھی نہ کہنا، اگر دونوں میں فرق نہ ہوتا تو پھر پڑھنے والے کو شاگرد نہ کہتے، پڑھانے والے کو استاذ نہ کہتے. میں سمجھانے کے لیے بات کہتا ہوں، نماز پڑھنے والا بھی انسان ہے، پڑھانے والا بھی انسان ہے. پڑھنے والے کو مقتدی کہا ہے، پڑھانے والے کو امام کہا ہے. جننے والا بھی انسان ہے، جنا جانے والا بھی انسان ہے. ایک کو اولاد کہتے ہیں، دوسرے کو والدین کہتے ہیں. پڑھنے والا بھی انسان ہے، پڑھانے والا بھی انسان ہے. پڑھنے والے کو شاگرد کہتے ہیں، پڑھانے والے کو استاذ کہتے ہیں. دنیا میں آیا تو ہے، دنیا میں میں بھی آیا ہوں، ہمیں بھی انسان کہتے ہیں. کلمہ گو کو بھی انسان کہتے ہیں، جس کا کلمہ پڑھا وہ بھی انسان ہے. لیکن کلمہ پڑھنے والے کو امتی کہتے ہیں، جس کا کلمہ پڑھا اسے نبی کہتے ہیں. یہ جملہ کبھی نہ کہنا، جب دونوں انسان ہیں تو فرق نہیں. اب توجہ رکھنا، کلمہ پڑھنے والے میں اور جس نے کلمہ پڑھا، ان دو انسانوں میں فرق کیا ہے؟ جو کلمہ گو ہے اس کو بھی خدا مٹی سے پیدا کرتا ہے، اور جس کا کلمہ پڑھا ہے خدا اسے بھی مٹی سے پیدا کرتا ہے. میں آسان لفظوں میں دو جملے کہتا جاؤں گا، امتی کو بھی خدا مٹی سے پیدا کرتا ہے اور نبی کو بھی خدا مٹی سے پیدا کرتا ہے. کوئی کہے گا جی فرق نہیں ہے، میں نے کہا نانا فرق یوں ہے، امتی جس مٹی سے بنا ہے اس مٹی کو زمین والی کہتے ہیں، نبی جس مٹی سے بنا ہے اس مٹی کو جنت والی کہتے ہیں. بنا تو بھی مٹی سے ہے، بنا نبی بھی مٹی سے ہے، لیکن تیری اور میری مٹی زمین والی ہے، نبی کی مٹی جنت والی ہے. کوئی کم عقل یہ بات کہہ دے او جی زمین اور جنت میں فرق نہیں ہے، اس کی عقل پہ ماتم کیا جا سکتا ہے. ایک جملہ میں اور بھی کہتا ہوں، الے خدا نے امت کو مٹی سے بنایا یا مٹی زمین والی ہے؟ خدا نے نبی کو مٹی سے بنایا، وہ مٹی جنت والی ہے. نبیوں کے نبی کو مٹی سے بنایا، وہ مٹی جنت الفردوس والی ہے. وہ مٹی جنت الفردوس والی ہے. یہ تو نہ کہ کوئی فرق نہیں ہے، میں نے کہا نانا فرق ہے، لیکن تجھے فرق سمجھ نہیں آیا. تو کہے گا دلیل کیا ہے؟ میری بات توجہ سے سمجھنا، مجھے تیرے مسلک کا خطیب نہیں کہتے، مجھے تیرے مسلک کا وکیل کہتے ہیں. خطیب کے ذمے موقف کو بیان کر دینا ہے، وکیل کے ذمے موقف کے دلیل پیش کرنی ہے. میں انشاءاللہ جو لفظ کہتا جاؤں گا، ایک ایک لفظ پہ روایات پڑھتا چلا جاؤں گا، دلائل کے ساتھ بات کروں گا. خدا نے نبی کو بنایا تو مٹی جنت والی دی ہے، خدا نے امتی کو بنایا تو مٹی زمین والی دی ہے. تو کہے گا دلیل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں ہاں ہاں دلیل یہ ہے، حضرت امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں حدیث نقل کی ہے، حضرت پیغمبر کی اہلیہ محترمہ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی باندی کا نام لیلہ ہے. حضرت لیلہ نے یوں عرض کیا، یا رسول اللہ انک تدخل الخلاء، اللہ کے پیغمبر آ بیت الخلاء میں گئے ہیں، فائدہ خرجت دخلت اثرک، جب بیت الخلاء سے نکلے ہیں میں آپ کے پیچھے بیت الخلاء میں گئی ہوں. لیکن اللہ کے پیغمبر معاملہ عجیب تھا، انی لا ارا شیئا الا انی اجد رائحۃ المسک، میں نے بیت الخلاء میں کچھ بھی نہیں دیکھا، میں نے صرف مشک کی خوشبو دیکھی ہے. اللہ کے پیغمبر نے جواب دیا ہے، فرمایا یا لیلہ انا معشر الانبیاء، مجھے نبی کہتے ہیں، تم بد اجسادنا الا ارواح اہل الجنہ، جیسے جنت والے کی روح کی تربیت ہوتی ہے، جو نبی کا وجود پیدائش میں آتا ہے، تم بد اجسادنا الا ارواح اہل الجنہ، جیسے جنتی کی روح ہوتی ہے ایسے نبی کا وجود ہوتا ہے. پیغمبر نے خود بتایا ہے کہ جو جنتی کی روح کی تربیت کا طرز ہے یہ خدا نے پیغمبر کے وجود کو طرز دیا ہے, تو نبی کی مٹی اور ہے اور امتی کی مٹی اور ہے, دونوں کی مٹی مٹی میں فرق ہے. جب مٹی میں فرق ہوگا تو پھر خواص میں بھی فرق ہوگا. میں یوں کہوں گا سمجھانے کے لیے, مولانا قاسم ننوتوی نے بڑی عجیب بات کی ہے. مولانا قاسم ننوتوی فرماتے ہیں کہ تم نے پانی کو دیکھا ہوگا, پانی کے مزاج میں برودت اور ٹھنڈک ہے, اور تم نے پٹرول کو دیکھا ہوگا, پٹرول کے مزاج میں حرارت ہے. اگر آپ بھڑکی ہو, آگ جل رہی ہو, آپ اوپر گرم پانی ڈالیں گے آگ تب بھی بجھ جائے گی. آپ کہیں گے یار گرم پانی ڈالا ہے یہ آگ بجھی کیوں ہے, اگرچہ پانی دیکھنے میں گرد ہے لیکن اس کے مزاج میں برودت اور ٹھنڈک ہے. لیکن اگر آگ جل رہی تھی اوپر تم نے ٹھنڈا پٹرول ڈالا ہے آگ تب بھی بھڑک اٹھے گی. بندہ کہے گا پٹرول تو ٹھنڈا ہے. نانا اگرچہ دیکھنے میں ٹھنڈا ہے لیکن مزاج میں گرمی ہے, تو پانی کے مزاج میں برودت ہے اور پٹرول کے مزاج میں حرارت ہے. مولانا قاسم ننوتوی فرماتے ہیں یہی وجہ ایک امتی ہے. یہ امتی کبھی زندہ ہو کے بھی مردہ ہوتا ہے, نبی وفات پا کے بھی زندہ ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ امتی کا وجود اس مٹی والا ہے, اس مٹی کے مزاج میں موت ہے. پیغمبر کا وجود جنت والا ہے, جنت کے مزاج میں حیات ہے. یہ کبھی جی کر بھی مردہ ہوتا ہے, پیغمبر وفات پا کے بھی زندہ ہوتا ہے.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, عقیدہ حیات النبی, عقیدہ حیات النبی. مولانا محمد قاسم ننوتوی, مولانا محمد قاسم ننوتوی, نعرہ تکبیر.
امت کا وجود اس مٹی والا جسے زمین کہتے ہیں, نبی کا وجود اس مٹی والا جسے جنت کہتے ہیں. مٹی زمین والی ہے مزاج میں موت ہے, اور مٹی جنت والی ہے مزاج میں حیات ہے. توجہ رکھنا, خدا مٹی سے وجود امت کو بھی دیتا ہے, خدا مٹی سے وجود نبی کو بھی دیتا ہے, لیکن چونکہ دونوں کے مٹی میں فرق ہے تو دونوں کے وجود کی طاقت میں بھی فرق ہے. میری دلیل پہ غور کرنا, امتی کا وجود زمین والا ہے, زمین والی مٹی کی طاقت اور ہے. پیغمبر کا وجود جنت والا ہے, جنت والی مٹی کی طاقت اور ہے. اگر تجھے یوں سمجھنا ہے, میں ایک بات مثال دے کر کہتا ہوں. ارے ایک بجلی وہ ہے جو تیرے سامنے ہے, اس بجلی کی وجہ سے لائٹ جل رہی ہے, اور ایک بجلی وہ جو جنت والی ہے. میں مثال دے کر یہ بات سمجھا رہا ہوں. میرے پیغمبر مکہ سے چلے ہیں تو نبی پاک مکہ سے ایک سواری پہ بیٹھے ہیں, پہلا قدم اٹھایا ہے تو مدینہ منورہ پہنچے ہیں, دوسرا قدم اٹھایا ہے تو طور سینا پہنچے ہیں, تیسرا قدم اٹھایا ہے تو بیت اللہ حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش پہ پہنچے ہیں, ارے چوتھا قدم اٹھایا ہے تو بیت المقدس تک پہنچے ہیں, پانچواں قدم اٹھایا ہے آسمان تک گیا ہے. لوگ کہتے ہیں میں نہیں مانتا. میں نے کہا بھائی تو کیوں نہیں مانتا؟ کہتے ہیں اتنی تیز رفتار سواری ہو سکتی ہے. میں نے کہا جس سواری پہ نبی بیٹھے تھے جس کے قدم اتنی رفتار تیز تھی, بتا سواری کا نام کیا تھا؟ کہتے ہیں سواری کو براق کہتے ہیں. میں نے کہا براقن کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں جی براقن برقن سے بنا ہے, برقن بجلی کو کہتے ہیں. تو میں نے کہا ایک بجلی تیری جو زمین والی ہے, ایک بجلی جو جنت والی ہے. اگر زمین والی بجلی ہو تو پھر بٹن پشاور میں آن ہوتا ہے, لائٹ کراچی میں جل جاتی ہے, اور جب بجلی آسمان والی ہوتی ہے پھر قدم یہاں سے چلتا ہے آسمان تک پہنچ جاتی ہے. زمین والی مٹی زمین والی کی طاقت اور ہے, مٹی جنت والی ہو تو طاقت اور ہے. امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں لکھا ہے, حضرت مجاہد فرماتے ہیں اوتی رسول اللہ قوت بذم 40 رجلا کل رجل من اہل الجنہ. خدا پیغمبر کو وجود جو دیتا ہے اس وجود میں 40 جنتی مردوں کی طاقت ہوتی ہے, اور ایک جنتی مرد کی طاقت کتنی ہے؟ امام ترمذی نے باب قائم کیا ہے, باب ما جاء فی صفت جماع اہل الجنہ. امام ترمذی فرماتے ہیں جنت کے ایک انسان کی طاقت دنیا کے 100 انسانوں کی طاقت ہوتی ہے. خدا پیغمبر کو وجود دیتا ہے, وجود تجھے بھی دیتا ہے. اس دھوکے میں کبھی نہ رہنا, اور نبی کا بھی وجود ہے, میرا بھی وجود ہے. ہاں دیکھنے میں تو ایک جیسے ہے لیکن تجھے طاقت ایک مرد کی ملتی ہے, پیغمبر کو طاقت 4000 انسانوں کی ملتی ہے. جب طاقت اتنی ہے اس سے بہت بڑا اعتراض دور ہو گیا. یورپ والوں نے کہا تھا بھئی عجیب بات یہ ہے تمہارا نبی 11 شادیاں کرتا ہے. میں نے کہا بے ایمان تو بات کو سمجھا ہی نہیں ہے, وہ پیغمبر جس کو خدا نے 4000 انسانوں کی طاقت دی ہے اگر وہ 11 نکاح کرتا ہے وہ پیغمبر تو شہوت پہ کنٹرول کر رہا ہے, تو شہوت میں غرق ہو کے اعتراض نبوت پہ کر رہا تھا تو پیغمبر کی طاقت اور ہے, امتی کی طاقت اور ہے. وجہ امتی کا وجود تو مٹی والا ہے, پیغمبر کا وجود جنت والا ہے. یہ مٹی زمین والی ہے, وہ مٹی جنت والی ہے. پھر فرق یوں بھی نکلے گا, آدمی مٹی سے بنتا ہے تو جب کھائے تو ہاتھ میں روٹی نظر آتی ہے, جب پیئے تو پانی نظر آتا ہے, لیکن پیغمبر کا وجود جنت والا ہے. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے, نبی پاک نے مسلسل روزے رکھے, بعض اصحاب نے چاہا ہم بھی روزے مسلسل رکھے, فرمائے ایوکم مثلی اللہ یطعمنی ویسقینی, ارے تم مسلسل روزے نہ رکھنا, حضور آپ بھی تو رکھ رہے ہیں. فرمائے تم میں مجھ میں فرق ہے, تمہارا وجود اور ہے میرا وجود اور ہے. جب تمہارے ہاتھ میں روٹی ہوگی تو تم کھاؤ گے, لیکن پیغمبر کے ہاتھ میں روٹی نہیں ہوتی, خدا تب بھی رزق دیتا ہے. پیغمبر کے ہاتھ میں پانی نظر نہیں آتا, پیغمبر تب بھی پیاس بجھا لیتا ہے. تو نبی کا رزق اور تھا, امتی کا اور ہے. اس کی مٹی زمین والی ہے, اس کی مٹی جنت والی ہے. یا خواص زمین والے ہیں, وہاں خواص جنت والے ہیں. کھایا امتی نے بھی ہے, کھایا نبی نے بھی ہے, لیکن نتیجے میں فرق ہے. اگر امتی نے کھایا تو امتی نے پیا تو بول آیا ہے, پیغمبر نے پیا تو بول آیا ہے, لیکن بول میں فرق ہے. یہ بول آیا تھا لیکن مٹی والے وجود سے نکلا ہے, ارے وہ بول آیا ہے وہ جنت والے وجود سے نکلا ہے. پیغمبر کی باندھی ام ایمن کہتی ہے میں نے عجیب معاملہ دیکھا ہے, میں پیغمبر کے گھر میں رات کو آرام کر رہی تھی, میں نے نبوت کو دیکھا ہے. کام النبی باللیل الا فخاری فی جانب البیت, میں نے رسول اللہ کو دیکھا, نبی رات کو نیند سے بیدار ہوئے. پیغمبر کے کمرے میں ایک برتن تھا, اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ برتن پیشاب کے لیے رکھا ہوا تھا. نبی پاک نے اس میں بول فرمایا ہے قمت وانا عطشانت, میں رات اٹھی مجھے پیاس لگی تھی, فشربت ما فیہا, میں نے پیغمبر کا مبارک بول پی لیا ہے. فلما اصبح اخبرتہ, جب صبح ہوئی تو میں نے بتایا حضور آپ نے رات بول فرمایا تھا, میں نے رات پی لیا ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا انک لن تشتکی بطنک بعد یومک ھذا ابدا, ام ایمن جو تو نے بولے پیغمبر پیا ہے اب کبھی تیرے پیٹ کو بیماری نہیں لگ سکتی. ارے زمین والی مٹی سے انسان بنے تو بول سے بدبو آتی ہے, پیغمبر کا بول آئے تو خوشبو ہوتی ہے, پیغمبر امتی کا بول آئے تو نجس ہوتا ہے, پیغمبر کا بول ہو تو پاک ہوتا ہے. امتی کا بول آئے بیماری پھیلتی ہے, پیغمبر کا بول آئے شفا پھیلتی.
نعرہ تکبیر, مقام رسالت, شان رسالت.
میں نے کہا کتنا فرق ہے, ایک معاملہ اس زمین والے انسان کا ہے, ایک معاملہ جنت والے انسان کا ہے. تو نے کیسے ایک جیسا کہہ دیا ہے, نبی کا مقام اور ہے, امتی کا مقام اور ہے. ارے کھایا تو نے بھی ہے, کھایا نبی نے بھی ہے, لیکن تیرے اور نبی کے کھانے میں فرق تھا, نتیجے میں بھی فرق ہے. میں حدیث بتا رہا تھا, حضرت لیلہ فرماتی ہے کہتے یا رسول اللہ آپ بیت الخلاء میں گئے ہیں, میں آپ کے پیچھے بیت الخلاء میں گئی ہوں, لیکن میں نے عجیب معاملہ دیکھا ہے. اللہ کے پیغمبر انی لا ارا شیئا الا انی اجد رائحۃ المسک, میں نے خوشبو مشک کی سونگی ہے. اللہ کے پیغمبر فرمانے لگے انا معشر الانبیاء, لیلہ میرا وجود پیغمبر کا ہے اور نبی کے وجود کا معاملہ یوں ہے. تمت اجسادنا علی ارواح اہل الجنہ, نبی کے وجود کی تربیت اللہ جنت والوں کی روح کی طرح کرتا ہے. فما خرج منہا شیئا الا ابتلعته الارض, پیغمبر کے وجود سے براز نکلتا ہے اس کو زمین متبرک سمجھ کے نگل لیتی ہے. ارے امتی کا پخانہ دیکھ بدبو والا ہے, پیغمبر کے براز کو دیکھ تو خوشبو والا ہے. ارے امتی کے براز کو دیکھ تو یہاں زمین پہ پھیلا ہے, پیغمبر کے براز کو زمین بھی مبارک سمجھ کے نگل لیتی ہے. پیغمبر کا معاملہ ہی الگ ہے. اگر امتی نے کام کیا ہے تھکاوٹ یہ بھی محسوس کرتا ہے, اگر پیغمبر نے مشقت والا کام کیا ہے تھکاوٹ پیغمبر بھی محسوس کرتا ہے, لیکن دونوں میں فرق کتنا ہے. آپ نے کتنے امتیوں کو دیکھا ہوگا, اپنے وجود کے ساتھ بھی دیکھا ہوگا. آدمی جب تھک جائے تو جمائی لیتا ہے, تھک جائے تو باسیاں لیتا ہے. حضرت عباس فرماتے ہیں ما تصاعب نبی قط, پیغمبر کو کبھی جمائی نہیں آتی, پیغمبر کے تھکاوٹ کے اثار یوں نہیں آتے جیسے امتی پہ آ جایا کرتے ہیں. بلکہ بورے والا اور وہاڑی کے سنیوں میں تمہیں نسخہ دے رہا ہوں, اکابر علماء دیوبند کا آزمایا ہوا نسخہ ہے. اگر کسی بندے کو بار بار جمائی آتی ہو, جس وقت جمائی آ جائے فوراً ذہن میں تصور کر لے کہ پیغمبر کو جمائی نہیں آتی تھی, تیرا منہ بند ہوگا اور تجھے جمائی نہیں آئے گی, آزما کر تو دیکھ لینا. صرف تیرے ذہن میں تصور آنا چاہیے کہ پیغمبر کو جمائی نہیں آئی, پیغمبر کو جمائی سے خدا نے پاک رکھا ہے, فوراً جمائی اثرات زائل ہو جاتے ہیں. تھکاوٹ تیری بھی ہے, تھکاوٹ پیغمبر کی بھی ہے, دونوں کے اثار میں فرق ہے. مشقت والا کام امتی بھی کرتا ہے, مشقت والا کام نبی بھی کرتا ہے. امتی کرے پسینہ آ جاتا ہے, نبی کرے پسینہ آ جاتا ہے, مگر فرق اتنا ہے. میرے پیغمبر مکہ سے مدینہ آئے ہیں, ام سلیم کہہ رہی ہے اللہ کے پیغمبر کو لوگوں نے ہدیے دیے, جی تو میرا بھی چاہتا تھا پیغمبر کو ہدیہ دو, مگر میں کمزور غریب عورت تھی, میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. میں نے اپنے بیٹے انس کو لیا ہے, نبالغ چھوٹا بچہ تھا. میں نے پیغمبر کی خدمت میں عرض کیا, حضور میرے بیٹے کو خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے. انس بن مالک کہتے ہیں خدم تو رسول اللہ ہے عشر سنین, میں نے پیغمبر کی 10 سال تک خدمت کی ہے, میں نے نبوت کی 10 سال خدمت کی ہے. فما شمم تو اطیبہ من ارق رسول اللہ, میں نے کئی پسینے, میں نے کئی خوشبوئیں تو سونگی ہیں, لیکن پیغمبر کے پسینے سے زیادہ میں نے خوشبودار خوشبو نہیں دیکھی. اب میں یوں کہوں گا امتی کو پسینہ آئے تو بدبو پھیل جاتی ہے, پیغمبر کو پسینہ آئے تو خوشبو میں کو اٹھتی ہے. نبی کا پسینہ الگ ہے, امتی کا پسینہ الگ ہے. میں کہے تو پیغمبر کا معاملہ الگ ہے, امتی کا معاملہ ہی الگ ہے. بعض محدثین نے لکھا ہے یہ جو دنیا میں گلاب کا خوشبو تمہیں نظر آتا ہے یہ پیغمبر کے مبارک پسینے سے نکلا ہے. اور علماء دیوبند اس کے پیغمبر کو دیکھنا, مولانا قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ گلاب کے پھول کو بڑا پسند کرتے تھے, گلاب کی خوشبو کو بڑا پسند کرتے تھے. کسی نے مولانا قاسم ننوتوی سے پوچھا حضرت ہمیں کی بات سمجھ نہیں آتی, خوشبوئیں تو دنیا میں اور بھی ہیں, آپ گلاب کی خوشبو زیادہ پسند کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا میں نے سنا ہے حدیث مبارک میں ہے پیغمبر کے پسینے سے گلاب پیدا ہوا ہے. اس بندے نے فوراً سوال کیا حضرت اس حدیث میں یہ آتا ہے, یہ حدیث تو ضعیف ہے. مولانا قاسم ننوتوی فرمانے لگے اگر ضعیف ہوتی تب بھی حدیث, نہیں سمجھا ضعیف ہو تب بھی ہے تو حدیث نا, تو میں ضعیف حدیث کو مانوں یا تیری بات کو مانوں؟ ارے حدیث ضعیف بھی ہوگی تو تیرے جملے سے مضبوط ہوگی, حدیث ضعیف بھی ہوگی ہمارے دماغ کی سوچ سے زیادہ مضبوط ہوگی. یہی وجہ نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا ہے کہ میں اصول دے رہا ہوں, اگر ایک طرف حدیث ضعیف آ جائے ایک طرف میرا قول آ جائے, قول کو چھوڑ دینا, حدیث ضعیف کو لے لینا. اگر ایک طرف میرا قیاس ہو ایک طرف حدیث ضعیف آ جائے میں قیاس کو چھوڑ دیتا ہوں, پیغمبر کی حدیث ضعیف کو لے لیتا ہوں. وہ ابو حنیفہ جو ضعیف حدیث کو بھی نہ چھوڑتا ہو, بتاؤ صحیح حدیث پر عمل کرنا کیسے چھوڑ دے گا؟ مولانا قاسم ننوتوی نے فرمایا حدیث ضعیف بھی ہو تب بھی حدیث رہتی ہے, میں اس حدیث کو ترک نہیں کر سکتا. حضرات صحابہ فرماتے ہیں ہم کبھی دیکھتے پیغمبر مل نہیں رہے, ہم مدینے کی گلیوں میں نکلتے جس گلی میں خوشبو آتی ہم ادھر جاتے, ہمارا وجدان کہتا اگر یہاں خوشبو ہے پیغمبر یہاں سے گزرے ہیں, نبی کے پسینے سے مدینے کی گلی معطر ہو جایا کرتی تھی. میں نے کہا ہاں پیغمبر کا کھانا بھی جدا ہے, پیغمبر کا وجود بھی جدا ہے, پیغمبر کا پینا بھی جدا ہے, پیغمبر کا بول بھی جدا ہے, پیغمبر کا براز بھی جدا ہے, پیغمبر کا خون مبارک نکلا ہے اپنے صحابی کو دیا ہے, سینگیاں پچھنے لگوائے ہیں, جب اس خون کو وہاں پھینکو جہاں دیکھنے والا کوئی نہ ہو. صحابی نے خون کو لیا ہے, باہر جا کے خون کو پی لیا ہے. اللہ کے پیغمبر نے پوچھا وہ جو میں نے خون دیا تھا کہاں پھینکا ہے؟ اللہ کے پیغمبر وہاں پھینکا جہاں کسی کا قدم نہیں لگ سکتا. فرمایا کہاں پھینکا ہے؟ صحابی نے عرض کیا حضور میں نے آپ کا خون مبارک پی لیا ہے, پیغمبر کے بول میں بھی شفا ہے, پیغمبر کے خون میں بھی شفا ہے. میں کہتا ہوں تو علم پیغمبر کی بات کرتا ہے, عمل پیغمبر کی بات کرتا ہے, قول پیغمبر کی بات کرتا ہے, فعل پیغمبر کی بات کرتا ہے, نماز پیغمبر کی بات کرتا ہے. جو بند والا پیغمبر کے بول کی توہین کو بھی کفر سمجھتا ہے, پیغمبر کے پسینے کی توہین کو بھی کفر سمجھتا ہے, مزاج نبوت کے ساتھ ملنے والے مزاج کی توہین کو بھی کفر سمجھتا ہے, پیغمبر کے ہر ادا جدا ہے, امتی بھی سو جاتا ہے نبی بھی سو جاتا ہے, امتی اور نبی کا سونا بھی الگ الگ ہے. حدیث مبارک میں موجود ہے, صحیح بخاری میں حدیث ہے, امی عائشہ فرماتی
فرماتی ہے پیغمبر سو رہے تھے, نبی سو کر اٹھے ہیں, نبی نے وضو نہیں کیا, بغیر وضو کے اللہ کے پیغمبر نے بغیر وضو کے نماز کی نیت باندھ لی ہے. میں نے کہا حضور مجھے بات سمجھ نہیں آئی, جب آدمی سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, آپ نے وضو کیوں نہیں کیا؟ اللہ کے پیغمبر کا جواب سنو. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یا عائشہ اینا یا تلامہ نے بلا یہ نام قلبی, عائشہ میں امتی نہیں میں تو نبی ہوں, جب امتی سو جائے امتی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے, نبی سو جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب امتی سو جاتا ہے امتی کا دل بسوتا ہے, امتی کی آنکھ بسوتی ہے, اور جب پیغمبر سو جاتا ہے پیغمبر کی آنکھ سوتی ہے, پیغمبر کا دل جاگتا ہے, پیغمبر کی آنکھ سوتی ہے, پیغمبر کا دل جاگتا ہے. نبی کا سونا بھی الگ ہے, امتی کا سونا بھی الگ ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عائشہ میں امتی تو نہیں ہوں میں تو نبی ہوں, نبی سو جائے تو آنکھ سو جاتی ہے, نبی کا دل جاگتا ہے. یہی وجہ ہے اگر امتی رات کو سو جائے امتی خواب دیکھتا ہے, لیکن اس کا خواب کبھی خیال ہوتا ہے, کبھی شیطان کا اثر ہوتا ہے, کبھی خواب بشارت ہوتی ہے, کبھی خواب کسی عام آدمی کو نہ بتانا. میرے دوستوں میں یہ مسئلہ بتا رہا ہو, اگر کسی کو خواب آ جائے ہر بندے کو خواب نہ بتانا, خواب اسے بتانا جو عقل مند بھی ہو اور تم سے محبت بھی کرتا ہو, فن تعبیر کو جانتا ہو. اگر تعبیر کو نہیں جانتا, میرے پیغمبر نے مسئلہ بتایا ہے کہ جب بندہ خواب دیکھے خواب بندے اور آسمان کے درمیان لٹک جاتی ہے, جیسا تعبیر والا تعبیر دیتا ہے خواب ویسے ہی صادق آ جاتی ہے. ہر کسی کو خواب نہ بتایا کرو. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھی تو بڑی اچھی ہے, مجھے فوراً بتا دینی چاہیے. کبھی خواب میں موسم کو اثر ہوتا ہے, کبھی دیکھنے والے کے مزاج کو اثر ہوتا ہے, کبھی رات کے وقت کو اثر ہوتا ہے, کبھی دخل آدمی کے شہر کو ہوتا ہے. خواب بتانے والا پوچھے گا بھائی تو نے خواب کہاں دیکھی ہے, کس جگہ پہ دیکھی ہے, رات کے کس حصے میں دیکھی ہے. ایک ہی بندہ خواب دیکھتا ہے, تعبیر الگ ہوتی ہے, وہی خواب دوسرا دیکھتا ہے, تعبیر الگ ہوتی ہے. امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں, معروف تابعی ہیں, درسگاہ میں پڑھا رہے تھے. ایک آدمی نے آ کے پوچھا حضرت امام میں نے خواب دیکھی ہے, فرمایا وہ کون سی؟ انہوں نے کہا میری زمین کے نیچے سے آگ نکل رہی ہے. فرمایا وہاں پہ مٹی کھودو, تمہاری جہاں تم سوتے ہو اس زمین میں سونا اور خزانہ موجود ہے. مٹی کو کھودا گیا, اسے خزانہ مل گیا. کچھ مہینوں کے بعد ایک اور بندہ آیا, اس نے کہا جی میں نے خواب دیکھی ہے. فرمایا کیا خواب دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا جی میں سو رہا تھا, میری چارپائی کے نیچے سے آگ جل رہی تھی. فرمایا اپنے مکان کو چھوڑ دو, تمہارا مکان گرنے والا ہے, سامان باہر نکالا, مکان گرا تو تباہ ہو گیا. شاگردوں نے کہا جی بات سمجھ نہیں آئی. یہی خواب چند ماہ پہلے ایک اور نے پوچھی ہے, تعبیر خزانے سے دی ہے, یہی خواب یہ پوچھتا ہے آپ نے تعبیر نقصان سے دی ہے. فرمایا اس نے جو خواب دیکھی وہ موسم سردی کا تھا, سردی کے موسم میں چار پائی کے نیچے آگ نکلنا رحمت کی دلیل ہے. اس نے گرمی کے موسم میں دیکھی ہے, گرمی کے موسم میں چار پائی کے نیچے سے آگ آ جانا یہ نقصان کی دلیل ہے. میں نے موسم کے بدلنے سے خواب کی تعبیر بدل لی ہے. حضرت مولانا قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ کے ایک رشتے دار تھے, مولانا مظہر ننوتوی, کہا حضور میں نے خواب دیکھی ہے. فرمایا وہ کون سی خواب دیکھی؟ کہا جی ہندوستان کے فلاں شہر سے بطخے اڑی ہیں, بطخے اڑ کے میرے شہر میرے گھر میں آئی ہیں, مجھے تعبیر بتاؤ. مولانا قاسم ننوتوی فرمانے لگے اگر تم نے ایک درخواست ملازمت کے لیے دی ہے, تمہاری ملازمت کی درخواست منظور ہو گئی ہے, اب تمہاری ملازمت منظور درخواست منظور ہو گئی, ملازمت کا خط آنے والا ہے. اور مزاح میں فرمایا اگر مٹھائی کھلاؤ گے تو 20 روپے والی ملازمت مل جائے گی, اگر مٹھائی نہیں کھلاؤ گے تو 11 روپے والی ملازمت ملے گی. مذاق میں فرمایا انہوں نے کہا حضرت میں مٹھائی کھلاؤں گا, آپ 20 روپے والی ملازمت دیں. فرمایا اچھا یہ جو تم نے درخواست دی ہے, جس شہر سے بطخے اڑی ہیں تمہارے گھر میں آئی ہیں, تمہاری درخواست منظور ہوگی, اس شہر میں ملازمت ہوگی اور 20 روپیہ ماہانہ تمہیں ملے گا. چند دن گزرے تار آ گئی, 20 روپے پہ ماہانہ ملازمت مل گئی. حضرت مولانا مظہر ننوتوی کہنے لگے آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آئی, مٹھائی کھلاؤ گے تو 20 روپے والی ملازمت, نہیں کھلاؤ گے تو 11 روپے والی ملازمت. حضرت مولانا قاسم ننوتوی فرمانے لگے میرے پیغمبر نے فرمایا ہے خواب آسمان اور دیکھنے والے کے درمیان لٹک جاتی ہے, جیسی تعبیر دے گا خواب ویسی صادق آئے گی. تو نے اپنی خواب میں بطخیں دیکھی ہے. عربی زبان میں بطخ کو بطن کہتے ہیں اور فارسی زبان میں بھی بط کہتے ہیں, فرق صرف اتنا ہے عربی زبان میں تا مشدد ہے بطن با ہے اور تو دو ہے, اور فارسی فارسی زبان میں بت ہے، تا مخفف ہے، ایک با اور ایک تا ہے، اور عروف ابجد کے اعتبار سے با کے عدد دو بنتے ہیں اور تا کے عدد نو بنتے ہیں. اگر میں بتن عربی والی اگر فارسی والی دوں گا تو نو اور دو گیارہ بنے گے، اور جب عربی والی دوں گا تو نو اور نو اٹھارہ اور دو بیس بنے گے. میں نے اس لیے کہا اگر عربی والی بتاؤں گا تو بیس ہوں گے اور اگر فارسی والی دوں گا تو گیارہ ہوں گے. تم نے مٹھائی کی بات کی تھی، ہم نے بیس والی تعبیر دے دی ہے، ہمیں مٹھائی سے غرض نہیں. یہ تو میں نے مزاق کے طور پہ بات کہی تھی. خواب تو بندے کو آتی ہے. ایک بندے کو خواب آئی، پیر جی کے پاس گیا، کہتے پیر جی مجھے خواب آئی ہے. فرمایا وہ کیا؟ انہوں نے کہا جی خواب میں میں نے دیکھا کہ میری دس انگلیاں یہ پخانے میں لپٹی پڑی ہیں اور آپ کی دس انگلیاں شہد میں پڑی ہیں. پیر جی کہنے لگے اور بے ایمان تم دنیا کے کتے ہو، تم نے پخانے میں ہی ہاتھ مارنے ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ہمارے ہاتھ شہد میں جائیں گے. انہوں نے کہا پیر جی آدھی خواب ہے، آپ پوری سنیں پھر تعبیر ارشاد فرمائے، نہ بکو آگے تم کیا کہتے ہو. انہوں نے کہا جی میری دس انگلیاں پخانے میں ہیں، آپ کی دس انگلیاں شہد میں ہے، آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں، میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں، آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں، میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں. مطلب کیا کہ جو پیر ایسا ہو وہ دنیا دار ہو. مرید آیا تو کیا لایا؟ مرید آ رہا ہے مسئلہ سیکھنے کے لیے اور یہ دیکھتا ہے کیا لایا ہے. تو مرید کی نظر پیر کے مسئلے پر ہے اور پیر کی نظر مرید کی جیب پر ہے. تو جب پیر ایسا ہوگا تو بتاؤ تعبیر ایسی ہی ہوگی. اللہ کا شکر ہے علماء دیوبند کے اولیاء میں کبھی یوں نہیں ہوتا، علماء دیوبند میں کبھی یوں نہیں ہوتا. یہ کسی مرید کی جیب پہ نگاہ نہیں رکھتا، یہ مرید کے قلب پہ نگاہ رکھتا ہے، مرید کے ایمان کی فکر کرتا ہے. میں بتائیے رہا تھا خواب امتی کو بھی آتی ہے اور خواب نبی کو بھی آتی ہے. تو کاڑوی بطور لطیفے کے ایک خواب سنایا کرتے. فرمایا تین بندے گزر رہے تھے، ایک یہودی تھا، ایک عیسائی تھا اور ایک مسلمان تھا. راستے میں ایک جگہ پہ رکے، ایک مائی نے کہا یہ ایک پلیٹ کھیر کی لے لو، ایک پلیٹ کھیر کی لے لی. اور اب ان نے مشورہ کیا بھئی ایک بندہ کھائے گا تو کچھ پیٹ بھر جائے گا، تینوں کھائیں گے تو کیا بنے گا، چلو رات کو سو جائے اور رات کو خواب دیکھے، جس کی خواب اچھی ہوگی یہ ساری پلیٹ وہ کھا لے گا. اب رات کو جھوٹی خوابیں گھڑنی تھی. ایک آدمی صبح کہنے لگا، وہ جو یہودی تھا مسلمان نے کہا بھی پہلے تو بتا. وہ یہودی کہنے لگا میں رات کو سویا ہوا تھا، میرے نبی موسیٰ کلیم اللہ فرمایا چل کو ہے تور کے جلوے دکھاؤ جہاں میں خدا سے باتیں کرتا تھا. مسلمان نے کہا بڑی زبردست خواب ہے. عیسائی سے کہا تو بتا، کہتے رات میں سویا تھا، میرے عیسیٰ پاک روح اللہ ہے ان نے فرمایا چل وہ تجھے کھجور دکھاؤ جس کے نیچے میں تیری ماں نے تجھے مجھے جنا تھا، چل میں تجھے وہ دکھاؤ کہ جہاں جس چشمے سے میری ماں نے پانی پیا تھا، چل وہ تجھے جگہ بتاؤ جہاں سے میں آسمان پہ گیا تھا. مسلمان کہتے ہیں بڑی زبردست خواب ہے. یہ سب کھاتے جھوٹی بنا رہے تھے کھیر کھانے کے لیے. مسلمان سے کہا تو بتا، کہتے ہیں میں رات کو سویا ہوا تھا، میرے نبی پاک ہے. انہوں نے کہا وہ یہودی تھا، وہ تو کوہ طور پہ گیا ہے طور سینا کے جلوے دیکھنے کے لیے. وہ عیسائی تھا، وہ گیا جگہ دیکھنے کے لیے جہاں سے عیسیٰ آسمان پر گئے ہیں، تو اٹھ کے کھیر کھا لے. انہوں نے کہا میں اٹھ کے کھیر کھا لی. اب انہوں نے جھوٹی خوابیں بنائی تھی نا کھیر کھانے کے لیے. مسلمان نے کہا اتنی لمبی میں کہانی جو ڈالوں گا تو اٹھ کے کھیر ہی کھا لوں. انہوں نے کہا میں نے اٹھ کے کھیر کھا لی ہے. اب خواب تو مسلمان بھی دیکھتا ہے توجہ، اور خواب نبی بھی دیکھتا ہے. امتی کی خواب اور ہے، نبی کی خواب بولیے نا، امتی کی خواب اور ہے، نبی کی خواب اور ہے. اگر خواب امتی کو آئے وہ شیطان کا وسوسہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن نبی کو خواب آ جائے توجہ رکھنا وہ خواب وحی بن جاتی ہے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ صحیح بخاری میں مسئلہ بیان کیا ہے اور دلیل کے طور پہ قرآن آیت کو پیش کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. ابراہیم علیہ السلام نے وحی دیکھی، ابراہیم نے خواب دیکھی ہے اور خواب کو بطور وحی کے پیش کیا ہے. نبی کو خواب آئے تو وحی بن جاتی ہے. توجہ دلیل پہ غور کرنا. میں کہے تو اتنی بات تمہارا خطیب کہہ دے گا اور جو نبی کی خواب تو وہی ہوتی ہے، تم پوچھو گے مولوی صاحب وجہ کیا ہے، وہ کہے گا وجہ کا تو مجھے نہیں پتا. ذرا وجہ پہ غور کرنا، دلیل کیا ہے. میں یہ بتا رہا تھا کہ امتی سو جائے، امتی کی آنکھ سوتی ہے، امتی کا دل بھی سوتا ہے. اور جب نبی سو جائے تو نبی کی آنکھ سوتی ہے، نبی کا دل بولیے نبی کا دل اور وحی کہاں پہ آتی ہے؟ قرآن کریم اٹھا کے دیکھو، قرآن کہتا ہے فَإِنَّ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، وحی پیغمبر کے دل پہ آتی ہے، جب پیغمبر جاگ رہا ہے دل تب بھی جاگتا ہے، نبی سو جائے دل تب بھی جاگتا ہے، اس لیے پیغمبر خواب کو دیکھے تو وہ بھی وحی بن جاتی ہے، امتی کا سونا اور ہے، پیغمبر کا سونا اور ہے۔ توجہ رکھنا، حدیث مبارک میں موجود ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، چلیے میں آگے چلتا ہوں، میں کہتا ہوں امتی کا سونا اور ہے اور نبی کا سونا اور ہے، امتی سویا تو وضو ٹوٹ گیا ہے، نبی سویا تو وضو نہیں ٹوٹا، امتی سویا تو خواب آ گئی، شیطان کا سر بھی ہو سکتا ہے، نبی سویا تو خواب وہی ہے، اگر امتی سو گیا خواب میں کوئی اور ملا تو شیطان ہو سکتا ہے، لیکن امتی نے خواب میں نبی کو دیکھا تو وہ نبی ہی ہوگا، پیغمبر کی شان میں خواب میں شیطان نہیں، پیغمبر کی شکل میں کبھی خواب میں شیطان نہیں آ سکتا، خود اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر آنی فلم نام فقط رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، فإن الشیطان لا يتمثل لی، شیطان میری شکل میں کبھی خواب میں نہیں آ سکتا۔ ایک فرق اور بھی سمجھنا، امتی سو جائے، امتی کو سونے کی حالت میں غسل کی حاجت ہو سکتی ہے، لیکن پیغمبر کو سونے کی وجہ سے کبھی غسل کی حاجت نہیں ہو سکتی، وجہ پیغمبر نے خود بتائی ہے، فرمایا انما الاحتلام من الشیطان، عباس نے وجہ بتائی ہے، فرمایا وجہ یہ شیطان اثر کی وجہ سے ہے، خدا پیغمبر کو شیطانی اثر سے محفوظ رکھتا ہے۔ آگے چلیے، نبی کا سونا بھی الگ ہے، امتی کا سونا بھی الگ ہے، یہ دنیا امتی بھی چھوڑ جاتا ہے، دنیا نبی بھی چھوڑ جاتا ہے، امتی کا دنیا چھوڑ جانا الگ ہے، نبی کا دنیا چھوڑ جانا الگ ہے، کیا معنی؟ موت امتی پہ بھی آتی ہے، موت نبی پر بھی آتی ہے، لیکن امتی کی موت بھی الگ ہے، نبی کی موت بھی الگ ہے۔ تو کہے گا جی الگ ہونے کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے خود فرمایا ان اللہ قبض ارواحکم وردھا الیکم حین شاء، خدا روح کو قبض کر لیتے ہیں اور جب چاہیں لٹا دیتے ہیں، قبض کے دو معنی آتے ہیں، میری دلیل پہ غور کرنا، قبض کے دو معنی آتے ہیں، قبض کا ایک معنی، ہم قبض کے دو معنی کرتے ہیں، قبض کا ایک معنی یہ تھا، توجہ رکھنا، میرے ہاتھ میں یہ کنگا ہے، میں نے ہاتھ کو پھلایا تھا، آپ یوں کہیں گے کہ بسط یدہ، مولانا نے ہاتھ کو پھلا دیا ہے، میں نے ہاتھ کو سمیٹ لیا، آپ کے قبض یدہ، اپنے ہاتھ کو سمیٹ لیا ہے، اس کو بھی قبضہ کہتے ہیں، اور ایک قبضے کا معنی اور ہوتا ہے، کبھی سمیٹ لیں تب بھی قبضہ ہے، اور قبضے کا ایک معنی اور ہوتا ہے، آپ کسی سے کوئی چیز چھین لیں اس کا معنی بھی قبضہ ہے، تو اگر ہاتھ کو سمیٹا ہے معنی اس کا بھی قبضہ ہے، اگر کسی کو چھین لیا ہے اس کا معنی بھی قبضہ ہے، کہتے ہیں زمین میری تھی لیکن فلاں نے قبضہ کر لیا ہے، اگر چیز نکل جائے اسے بھی قبضہ کہتے ہیں، ہاتھ سمٹ جائے اسے بھی قبضہ کہتے ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب موت امتی پہ آئے تو بھی قبض روح ہے، موت نبی پہ آئے تو بھی قبض روح ہے، لیکن جب امتی پہ موت آتی ہے تو روح بطن سے نکل جاتی ہے، اور جب نبی پہ موت آتی ہے تو روح پورے جسم سے قلب میں سمٹ آتی ہے، جب امتی پہ موت آتی ہے تو روح جسم سے نکل جاتی ہے، اور جب نبی پہ موت آتی ہے تو پورے جسم سے قلب میں سمٹ آتی ہے۔ نبی کے جسم پہ تو موت ہوتی ہے لیکن نبی کے دل میں حیات ہوتی ہے، میں یوں کہتا ہوں کہ امتی کی موت الگ ہے، نبی کی موت الگ ہے، ارے امتی کی نیند الگ ہے، نبی کی نیند الگ ہے، اس ایک مسئلہ سمجھنا، میں بطور دلیل کے بات کہنے لگا ہوں، پیغمبر دنیا سے جا چکے ہیں، اصحاب پیغمبر نے دیکھا کہا جی نبی وفات پا گئے ہیں، عمر بن خطاب نے دیکھا رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا نانا پیغمبر تو زندہ ہے، اب عجیب بات یہ ہے صحاب نے کہا نبی وفات پا گئے ہیں، عمر بن خطاب نے کہا نا جینا، اللہ کے پیغمبر تو زندہ ہے، یہ اختلاف کیا تھا؟ حدیث مبارک میں ہے نبی پاک سو رہے تھے، رات کو دو فرشتے آگئے، ایک فرشتے نے کہا حضور سو رہے ہیں، دوسرے فرشتے نے کہا نانا حضور جاگ رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر نیند سے بیدار ہوئے، اپنے صحابہ کو بتایا میں سو رہا تھا تو دو فرشتے آئے، ایک فرشتے نے کہا حضور سو رہے ہیں، دوسرے نے کہا جاگ رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دونوں ٹھیک کہتے ہیں، جس فرشتے کی نگاہ میری آنکھ پر ہے اس نے کہا حضور سو گئے ہیں، اور جس کی نگاہ میرے دل پر ہے اس نے کہا حضور جاگ رہے ہیں۔ حضرت کاڑوی فرماتے عام صحابہ کی نگاہ پیغمبر کی آنکھ پر ہے، قاضی پیغمبر وفات پا گئے ہیں، عمر بن خطاب کی نگاہ پیغمبر کے دل پر ہے، عمر بن خطاب نے کہا پیغمبر زندہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا پیغمبر زندہ ہے. توجہ, یہ اختلاف تو صحابہ حضرت عمر بن خطاب میں تھا, ابو بکر صدیق آئے رضی اللہ عنہ, حضرات صحابہ کی نگاہ پیغمبر کی آنکھ پر ہے, عمر بن خطاب کی نگاہ پیغمبر کے دل پر ہے, ابو بکر صدیق کی نگاہ پیغمبر کی آنکھ پر بھی ہے, پیغمبر کے دل پر بھی ہے. ابو بکر صدیق نے سمجھایا, عمر مسئلہ تو سمجھو, میں آپ سے پوچھتا ہوں, جب نبی سو جائیں تو دل جاگتا ہے یا سوتا ہے؟ توجہ, جاگتا ہے یا سوتا ہے؟ لیکن کہتے کیا ہیں, نبی پاک سو گئے ہیں, حالانکہ دل, بولیے نا دل, لیکن کیا کہتے ہیں, نبی پاک دل جاگ رہا ہے, کہتے ہیں جی سو گئے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے سمجھایا, عمر نبی سو جائے دل جاگتا ہے, مگر کہتے ہیں سو گئے ہیں, نبی کا دل زندہ ہو لیکن کہنا ہے نبی وفات پا گئے ہیں. جیسے نبی کی نیند اتنی ہوتی ہے, پیغمبر کی موت بھی اتنی ہوتی ہے. جس طرح امتی کی نیند اتنی ہوتی ہے, پیغمبر کی نیند اتنی ہے, تو جس طرح نبی کی نیند یوں ہے, نبی کی موت بھی یوں ہے. میں کہتا ہوں فرق کیا ہے؟ توجہ, امتی فوت ہو جائے اس کی بیوی سے نکاح کیا جا سکتا ہے, پیغمبر فوت ہو جائے پیغمبر کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا. ولا تنکحوا ازواجہ بعد, اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ازواج امہاتہم, ارے پیغمبر کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں, بھلا ماں سے نکاح کون کر سکتا ہے؟ امتی فوت ہو جائے بیوی سے نکاح جائز ہے, لیکن نبی فوت ہو جائے بیوی سے نکاح جائز نہیں ہے. امتی فوت ہو جائے امتی کا مال وراثت بن جاتا ہے, پیغمبر دنیا چھوڑ جائے پیغمبر کا مال وراثت نہیں بنتا. یہی وجہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا آئی ہے, انہوں نے ابو بکر صدیق سے کہا یا خلیفۃ رسول اللہ, توجہ رکھنا میں بڑا اہم مسئلہ سمجھانے لگا ہوں, صحیح بخاری میں حدیث ہے, حضرت فاطمہ الزہرا آئی, انہوں نے کہا یا ابا بکر یا خلیفۃ رسول اللہ, ابو بکر آپ میرے والد کے, آپ حضور کے جانشین ہیں, آپ پیغمبر کی جگہ پہ خلیفہ ہیں, وہ جو فدق کا مال تھا میرا تھا, وہ باغ فدق تو میرا تھا, میرے باپ کا تھا تو ان کے بعد میرا ہوا, وہ میرا باغ مجھے دے دیجئے نا, توجہ, وہ باغ میرا دے دیجئے نا. اصل مسئلہ گیا تھا, وہ باغ فدق اللہ کے پیغمبر نے اپنی ازواج کے لیے رکھا تھا, ان میں مہانہ خرچہ ان کو دیا کرتے تھے. امی فاطمہ نے سمجھا وہ مال جب پیغمبر کا تھا تو میرا ہوا, ان نے کہا یا خلیفۃ رسول اللہ وہ باغ فدق مجھے دے دینا, وہ تو میرے والد کا باغ تھا. ابو بکر صدیق نے کہا نہیں فاطمہ, تمہارے باپ ہی نے یہ بات فرمائی ہے, اللہ کے پیغمبر نے خود فرمایا ہے, حضور پاک نے فرمایا ما ترکنا صدقۃ, کہ دیکھو پیغمبر کا وارث کوئی نہیں ہوتا, جو مال پیغمبر چھوڑ کے جاتا ہے وہ مال صدقہ بن جاتا ہے, وراثت نہیں بنتا. اے فاطمہ تیرے باپ کی حدیث نہ ہوتی وہ مال میں تجھے دے دیتا, لیکن تیرے والد نے ارشاد فرمایا ہے کہ نبی کا مال وراثت نہیں ہوتا, پیغمبر کا مال پوری امت کا ہوتا ہے, پیغمبر تو پوری امت کا باپ ہے, تو مال پیغمبر کا پوری امت کو ملتا ہے. حضرت فاطمہ خاموش ہو گئی, دوبارہ کبھی مطالبہ نہیں کیا. میں کہتا ہوں عجیب بات ہے کہ جس کا حق بنتا تھا اس نے مطالبہ چھوڑ دیا, تو آج بھی مطالبہ لے کر بیٹھا ہے. نہیں سمجھے, جن کو جن کا دعویٰ تھا ان نے دعویٰ کیوں چھوڑا؟ اللہ کے پیغمبر کا ارشاد آ گیا کہ نہیں بھائی پیغمبر کا مال وراثت نہیں ہوتا, پیغمبر کا مال امت میں صدقہ ہوتا ہے, تو جس کو حق تھا اس نے چھوڑ دیا, تو آج بھی جنگ لڑ رہا ہے, تو آج بھی لڑائی لڑ رہا ہے. توجہ, میں نے کہا امتی کا مال وراثت بنتا ہے اور نبی کا مال صدقہ بنتا ہے. امتی کی بیوی سے نکاح حلال ہے, پیغمبر کی بیوی سے نکاح حرام ہے. امتی دنیا میں نماز پڑھ رہا تھا, جب وفات آ گئی تو کام ختم ہو گیا. اللہ کے پیغمبر قبر میں بھی, حدیث مبارک میں ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون, نبی قبر میں بھی نماز پڑھتے ہیں, لیکن دنیا میں عبادت تکلیفی ہے اور قبر میں عبادت تلسسی ہے. اب میرے بیان کا خلاصہ ذہن میں رکھنا, میں نے کہا ایک معاملہ امتی کا ہے, ایک معاملہ نبی کا ہے. میرے دلیل پہ غور کرنا, نبی کا وجود امتی کے وجود سے الگ ہے. امتی کا وجود زمین والا ہے, نبی کا وجود جنت والا ہے. امتی کا پسینہ بدبو والا ہے, پیغمبر کا پسینہ خوشبو والا ہے. امت کا بول بیماری والا ہے, نبی کا بول شفا والا ہے. امت کا پخانہ بدبودار ہے, پیغمبر کا براد خوشبو والا ہے. امتی کے وجود میں طاقت ایک کی ہے, پیغمبر کے وجود میں طاقت 4000 کی ہے. ارے امتی کا سونا الگ ہے, نبی کا سونا الگ ہے, امتی کا دنیا کو چھوڑ جانا الگ ہے, دنیا میں نبی کا چھوڑ جانا دنیا کو الگ ہے, پیغمبر کی موت کے بعد کی زندگی الگ ہے, امت کی زندگی الگ ہے. ارے یہ معاملہ تو امت اور نبی کا تھا, میں بات نبی کی نہیں کرتا, میں بات نبیوں کے نبی کی کرتا ہوں. آدم سے لے کر عیسیٰ نبی ہے اور میرا پیغمبر نبیوں کا نبی ہے. نبیوں کا معاملہ الگ ہے, نبیوں کے نبی کا معاملہ الگ ہے. میں یوں کہوں گا, ارے نبی وہ ہوتا ہے جسے نبوت ملتی ہے, نبیوں کا نبی وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے نبوت ملتی ہے. توجہ رکھنا, ارے نبی وہ ہوتا ہے جس کو نبوت ملتی ہے, نبیوں کا نبی وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے نبوت ملتی ہے. ارے نبی وہ ہوتا ہے جسے وجود ملتا ہے, نبیوں کا نبی وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وجود ملتا ہے. ارے نبی وہ ہوتا ہے جس کا کلمہ امت پڑھتی ہے, نبیوں کا نبی وہ ہے جس کا کلمہ انبیاء پڑھتے ہیں. نبی وہ ہوتا ہے جس کی امامت میں امتی کھڑا ہے, نبیوں کا نبی وہ ہے جس کے پیچھے امام کھڑے ہیں. ارے نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کو قیامت کے دن شفاعت امت کی کرتا ہے, نبیوں کا نبی وہ ہوتا ہے جو شفاعت انبیاء کی کرتے ہیں. ارے نبی وہ ہوتا ہے کہ جو قیامت امت کو لے کر چلتا ہے, نبیوں کا نبی وہ ہوتا ہے جو انبیاء کو لے کر چلتا ہے. ارے نبی وہ ہوتا ہے کہ جو نبی کی اقتداء کرتا ہے, نبیوں کا نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کی اقتداء انبیاء کرتے ہیں. ہمارا نبی نہیں ہے, ہمارا نبیوں کا نبی ہے.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مقام رسالت, شان رسالت, نعرہ تکبیر.
توجہ, میں ایک بات کہنے لگوں, میں آخری بات کہتا ہوں, میری دلیل پہ غور کرنا. میں نے آیت پڑھی ان نبی اولا بالمؤمنین, توجہ, ان نبی اولا بال بولیے نا, ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. توجہ, اللہ نے فرمایا کہ مومنین وہ ہیں جو نبی کو اپنی ذات سے عزیز سمجھتے ہیں. بتائیے مومن کون ہے؟ تو کہے گا جی مومنین سے مراد امتی ہے. میں کہتا ہوں نانا, مومنین سے مراد امتی بھی ہے, مومنین سے مراد آدم سے لے کر عیسیٰ نبی بھی ہے. تو کہے گا دلیل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں دلیل قرآن میں موجود ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ. ارے عام امتی وہ ہے جو کلمہ نبی کا پڑھتا ہے, لیکن نبی وہ ہے جو کلمہ نبی الانبیاء کا پڑھتے ہیں. ارے اس کا کلمہ تو سب نے پڑھا ہے. پھر میں یوں کہوں گا, پوری کائنات ایک طرف ہو جائے, میرے پیغمبر تنہا ایک طرف ہے. میں سمجھانے کے لیے یوں کہوں گا, میری دلیل پہ غور کرنا, میں آخری بات کہہ رہا ہوں, میں کہتا ہوں میری دلیل پہ توجہ دینا. ارے ایک معاملہ مومن کا ہے, خدا کی قسم دنیا جہان کی چیزوں کو مومن پہ قربان کیا جا سکتا ہے. جب تک یہ مومن ہے تو کائنات کا نظام بھی چلے گا. خود اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قیامت کب آئے گی؟ جب اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ اللہ کہنے والا مومن ہے, یہ مومن کا وجود ہے تو کائنات کا نظام بھی ہے. جب مومن نہیں ہوگا تو کائنات کا نظام بھی نہیں ہے. پھر میں یوں کہنے لگا ہوں, ارے مومن پہ کائنات کو قربان کیا جا سکتا ہے, ان سارے مومنین کو ایک عالم پہ قربان کیا جا سکتا ہے, ان سارے علماء کو تبا تابی پہ قربان کیا جا سکتا ہے, اتبا تابعین کو تابی پہ قربان کیا جا سکتا ہے. سارے تابعین ایک طرف ہو جائے, پیغمبر کا صحابی ایک طرف ہو, ان سب کو صحابی پہ قربان کیا جا سکتا ہے. اصحاب پیغمبر ایک طرف ہو جائے, نبی تنہا ایک طرف ہو جائے, اصحاب پیغمبر کو نبوت قربان کیا جا سکتا ہے, اور سارے انبیاء ایک طرف ہو جائے, نبی الانبیاء ایک طرف ہو جائے, تو میں کہتا ہوں ساری کائنات کو پیغمبر پہ قربان کیا جا سکتا ہے. ارے قربان ہونے میں مومنین بھی ہیں, قربان ہونے میں صحابہ پیغمبر بھی ہیں. اسی وجہ سے ہم دنیا میں چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے, پیغمبر کی توہین کبھی نہ کرنا, پیغمبر کی توہین کبھی نہ کرنا, پیغمبر کی شان میں کبھی نزیبہ کلمہ نہ کہنا. پیغمبر کا وجود آیا ہے, انبیاء کو نبوت ملی ہے, پیغمبر کا وجود آیا ہے, انسانیت کو وجود ملی ہے, تو جس کی وجہ سے سب کچھ ملا ہے اس پہ سب کچھ قربان بھی کیا جا سکتا.
نعرہ تکبیر, تحفظ ناموس رسالت, تحفظ ناموس رسالت, ختم نبوت, ختم نبوت, نعرہ تکبیر.
میں آخری بات کہہ رہا ہوں, توجہ رکھنا, ذرا توجہ کرنا. میں نے کہا ہمارا معاملہ عام لوگوں سے الگ ہے, ہم دیوبند والوں کا معاملہ عام لوگوں سے, توجہ رکھنا. میں ایک بات کہنے لگوں, جامعہ حنفیہ میں بیٹھ کر ہمیں چونکہ پیغمبر سے عشق ہے، ہمیں چونکہ رسول سے محبت ہے، اس لیے نام ابو حنیفہ کے لیتے ہیں. توجہ رکھنا، نام ابو، لوگ کہتے ہیں کیا مطلب، امام بخاری بھی تو امام ہے، میں نے کہا بالکل، امام مسلم بھی تو امام ہے، میں نے کہا بالکل، پھر آپ امام ابو حنیفہ کا نام زیادہ کیوں لیتے ہیں؟ میں نے کہا وجہ، میری دلیل پہ غور کرنا، جو دلیل میں تجھے دینے لگوں یہ دلیل تو نے کبھی نہیں سنی، دلیل دینا تیرے وکیل کا کام ہے، دلیل پہ غور کرنا. اور جی امام کا زیادہ نام کیوں لیتے ہو؟ میں نے کہا ہماری مجبوری ہے. کہا جی کیا مجبوری ہے؟ میں نے کہا اس شاہ کے مدینہ ہے، اس شاہ کے پیغمبر ہیں. کہا جی پھر کیا ہوا، امام بخاری بھی تو عاشق تھے. میں نے کہا بالکل تھے، تو نام امام کا زیادہ کیوں ہے؟ توجہ، میں نے کہا امام بخاری بھی مدینہ لے کر جاتے ہیں، امام ابو حنیفہ بھی مدینہ، بولیے نا مدینہ، لیکن فرق کیا ہے؟ تمہارے ملتان سے جہاز مدینہ جا رہا ہے، پوچھو جی کتنے گھنٹے میں؟ کہتا جی 5 گھنٹے لگیں گے. اور جی ایک اور جہاز بھی ہے، کتنے گھنٹے؟ کہا جی 1 گھنٹہ لگے گا. بتاؤ آپ جہاز کون سا لیں گے؟ کیوں؟ وجہ کیوں؟ بھائی جلدی جانا ہے، ملتان سے جہاز اڑے مدینہ کے لیے 5 گھنٹے لیتا ہے، اور دوسرا جہاز اڑے تو 1 گھنٹہ. عاشق کہتا ہے 1 گھنٹے میں ٹکٹ بک کراؤ بھائی، 5 گھنٹے والا نہیں. امام بخاری کہتے ہیں چلو مدینہ، ہم کہتے ہیں جی لے چلو. اب توجہ، امام بخاری فرمائیں گے وَبِي قَالَ حَدَّثْنَا أَحْمَدُ بْنُ أَشْكَابَ قَالَ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُزَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْكَعْكَعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 5 درمیان میں سٹاپ آئے ہیں، بابا جی مدینہ لے چلو. امام صاحب فرماتے ہیں اب میں مدینہ یوں لے کر جاؤں گا، عن ابی حنیفہ تھا عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ، عن ابی حنیفہ تھا عن عبداللہ ابن انیس قال قال رسول اللہ، عن ابی حنیفہ تھا عن عبداللہ ابن ابی اوفا قال قال رسول اللہ، عن ابی حنیفہ تھا عن ابی حنیفہ تھا عن واصلۃ بن الاسقا قال قال رسول اللہ، عن ابی حنیفہ تھا عن عائشہ بنت عجرت قالت قال رسول اللہ. امام بخاری بھی ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وہاں 5 سٹاپ آتے ہیں اور یہ گاڑی نان سٹاپ جاتی ہے، اس شاہ کے مدینہ کہتے ہیں، ہمیں مدینہ جلدی لے کر جاؤ.
نعرہ تکبیر، مقام امام اعظم، شان امام اعظم، امام الائمہ جناب ابو حنیفہ، امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ. ابو حنیفہ تیری فقاہت کو، ابو حنیفہ تیری فقاہت کو، ابو حنیفہ تیری ذکاوت کو، نعرہ تکبیر.
اور میں کہتا ہوں توجہ رکھنا، ہاں ہاں دیوبند والوں کا مزاج تو نے سنا نہیں ہے، اگر دیوبند والوں کو سن لیتا خدا کی قسم کبھی گستاخ پیغمبر نہ کہتا. تو بات نماز کی کرتا ہے، توجہ، تو بات روزے کی کرتا ہے، تو بات حج اور عمرے کی کرتا ہے. دیوبند والے کہتے ہیں نا ہمیں نماز پہ اعتماد نہیں ہے، پیغمبر کی ذات پر اعتماد ہے. ہمیں روزے پر اعتماد نہیں ہے، پیغمبر کی ذات پر اعتماد ہے. روزے میں ریا ہو سکتی ہے، ذات پیغمبر ریا سے بالا تر ہے. ارے نماز میں شبہ ہو سکتا ہے، وجود پیغمبر شبہات سے بالا تر ہے. پھر میں یوں کہوں گا، دیوبند کے مزاج کو کسی عاشق پیغمبر نے یوں کہا تھا، یا بدی ادل والاناجی لک سلطان علی المحاجی، اے حسن و جمال کے مالک پیغمبر، لوگ حکومت بدن پہ کرتے ہیں، آپ حکومت دلوں پہ کرتے ہیں. ان نبیتن انت ساکنہ غیر محتاجن السروجی، جس گھر میں آپ تشریف فرما ہے وہ گھر چراغ کا محتاج نہیں ہے. وجہ کلمہ مول حجتنا یوم یات الناس بالحججی، قیامت کے دن خدا پوچھیں گے کیا لائے ہو، لوگ اعمال پیش کریں گے، ہم سے پوچھے گا کیا لائے ہو، ہم رخ محمد کو پیش کریں گے. ہم رخ محمد کو پیش کریں گے، نماز کو منہ پہ مارا جا سکتا ہے، تم نے غلط پڑھی ہے، روزے کو منہ پہ مارا جا سکتا ہے، اس میں ریا نہیں تھا، ہاں ہاں شہادت کو مسترد کیا جا سکتا ہے، حج کو مسترد کیا جا سکتا ہے، وجود پیغمبر تو ہے ہی قابل قبول، ہم کہیں گے اللہ کچھ بھی نہیں، ہم وجود پیغمبر کا تعلق رکھتے ہیں۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا تھا، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو، واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو، وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ میں نے کبھی تم نے دیوبند کو سنا ہی نہیں ہے اور دور سے بیٹھ کے فتوے لگا دیے، اللہ مجھے اور آپ سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ بات کرو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے کہ نہیں، دیکھو یہ مسئلہ میرا نہیں، یہ چودھری صاحب ہی سمجھتے، یہ مولوی نہیں ہے، یہ بھی کہہ رہے تھے بھی غلط عقیدے والوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، صحیح عقیدے والوں کچھ نہ کو، یہ تو دنیا دار بندہ بھی کہتا ہے، یہ مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے، جس کا عقیدہ غلط ہے اس کے پیچھے نماز کوئی بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں، نہ مولوی تھا نہ کوئی اور تیار، پھر لوٹا لیں۔ ہمارے یہاں غیر مقلد امام نے درس قرآن میں کہا انبیاء معصوم علی الخطا نہیں، برائے مہربانی مختصر جواب دیں۔ دیکھیں پیغمبر کی ذات معصوم عن الخطا ہے، وجہ یہ ہم یہ نہیں کہتے نبی گناہ سے بچتا ہے، ہم کہتے ہیں نبی کو خدا گناہ سے بچاتا ہے، نبی کو خدا گناہ سے کیوں؟ توجہ رکھو، چھوٹا بچہ سال اور ڈیڑھ سال کا، یہ سردی اور گرمی سے بچتا نہیں ہے، ماں بچاتی ہے، اگر یہ خود دنیا میں آتا تو بچتا، خود نہیں آیا، ماں نے جنا ہے، جس ماں نے جنا اس ماں کے ذمہ بچانا ہے۔ نبی اعلان نبوت خود نہیں کرتا، خدا کرواتا ہے، جو خدا اعلان نبوت کرواتا ہے وہی خدا نبی کو بچاتا ہے۔ فاتح خلف الامام پر ہماری دلیل کس کتاب میں؟ عذر کرم جواب دیں، ہماری دلیل قرآن میں، ہماری دلیل کہاں پر ہے؟ قرآن میں، اذا قرئ القرآن فاستمعوا وانصتوا لعلکم۔ دیکھیں بھئی یہ سیرت کا جلسہ چیٹوں کا جلسہ نہیں ہے، قاری صاحب مختلف جلسے رکھواتے رہتے ہیں، تربیتی پروگرام ہوتا ہے اس میں رکھیں، ہمارا قافلہ اجتماعی رسالہ نکلتا ہے، ہمارے پوسٹر ہیں، سیڈیاں ہیں، قاری صاحب سے مل جائیں گے، مولانا سے ملیں گے، مولانا سیف الرحمان صاحب سے ملیں گے، وہ یہاں سے آپ وصول کر لیا کریں۔ یہ جو مسئلہ ہے نا جی، اگر امام کا تلفظ ٹھیک نہیں ہو، یہ مسئلہ میرا نہیں، تو آپ دار الافتاء سے پوچھ لیا کرو، مجھ سے میرے مسئلے، ہر موضوع کا ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، آنکھ والے کو آنکھ چیک کرو، پیٹ چیک نہ کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کس سن میں کیا تھا؟ اس سن سے مراد ہجری تو ہے ہی نہیں، عیسوی سن ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 575 سال بعد تقریباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا، اور حضور کی اپنی پیدائش کا 40واں سال تھا جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تھا۔ اللہ ہم سب